سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے سنایا کہ جب میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، تو ایک مرتبہ حضرت پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ، گرمی کا زمانہ تھا، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز ادا فرما رہے تھے. آواز آ رہی ہے نا؟ تو مغرب کی نماز کے بعد نماز اوابین ادا فرما کر، فرمایا چاندنی رات تھی اور چاند کی چاندنی درختوں سے چھن کر حضرت پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑ رہی تھی. تو حضرت نے جب نماز ختم کی تو نماز مکمل فرما کر، حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف رخ فرمایا اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ محراب کی طرف اشارہ کر کے میرے شیخ کا نام لے کر فرمایا کہ میں اسی محراب میں پیدا ہوا. تو حضرت فرماتے مجھ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کے کیا معنی ہیں. پھر فرمایا کہ جب حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصبہ پھول پور میں تشریف لائے تھے تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی محراب میں بیعت ہوئے تھے. تو گویا کہ اللہ والوں سے تعلق کے بعد زندگی کا جو ایک رخ پھرتا ہے، اللہ تعالی کی محبت. عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن ایک عبادت ہے، ہماری عبادت بزنس والی عبادت ہے، ہماری عبادت بھی بزنس والی ہے کہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، اتنی نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ پروفٹ ہوگا. لہذا شعبان کو ہم 15 شعبان کو جو عبادت کرتے ہیں وہ ٹوٹل بزنس کی عبادت ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے کہ تاکہ ہماری رزق میں برکت ہو جائے، اور 2 رکعت اس لیے پڑھیں گے کہ مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جائے، پھر 2 رکعت اس لیے پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ زندگی بڑھ جائے. اور تو یہ بزنس والی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانی ہے تو یعنی جب 15 شعبان شروع ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں اور اس مغرب کو بالکل سناٹا ہوتا ہے، اور اگلے ہی دن ابھی 15 شعبان ختم بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی دن مغرب کی نماز فوت ہوتی ہے. تو پتہ چلا ہماری عبادت ذرا بزنس والی ہے کہ ہم نے بزنس کیا اور عبادت کر کے اللہ میاں سے گویا کہ یہ تینوں چیزیں لے لی. اب اس کے بعد جب پرانا کھاتا کلیئر ہو گیا اب پھر سے شروع کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ ہماری عبادت وہ بھی بزنس کے لیے ہے کہ کچھ ہم اللہ میاں کو دیں گے وہ کچھ ہمیں دیں گے، ہمارے کاروبار، ہمارا گاڑی، بگلا، مکان اور یہ تمام چیزیں. تو یہ عبادت کا ایک یہ بھی ذوق ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عبادت سے اللہ والوں کا ذوق اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ مطلب اور ذوق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور تعلق مع اللہ، اللہ سے ایک محبت اور تعلق. اس بات کو میرے مرشد نے اس طرح سے بھی سمجھایا کہ ایک دفتر کے اندر یا کسی دکان کے اندر ایک صاحب کے پاس کوئی ملازم ہے، کچھ ملازم ہیں، اور انہوں نے ملازموں کے اوقات اور ٹائمنگز مقرر کی کہ 9 to 5 یا 9 to 6، 9 to 5 یا 9 to 6. ایک ملازم آیا، اس نے اپنا معمول بنایا کہ 9 بجے ٹھیک 9 بجے وہ دفتر اور دکان پہ آ جائے گا. تھوڑی سی جگہ بناؤ یار، ادھر جگہ بناؤ، پیچھے ہو جاؤ، ایسے کھسکتے جاؤ، پیچھے دھکا دو، سب پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. آئیے جناب، خوش آمدید. ماشاء اللہ. تو حضرت والا فرماتے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ 9 بجے آیا ملازم، اور 9 بجے سے 5 بجے تک کا وقت ہے، 5 بجے اس نے اپنا کام پورا کیا اور 5 بجے اپنا کام سمیٹا اور 5 بجے رخصت ہو گیا. ایک ملازم یہ ہے، اور اس سے کہا کہ اس سے پوچھا سر میری جاب ڈسکرپشنز کیا ہے، اس کو بتا دی صاحب نے کہ یہ تمہارا کام ہے. اس نے اپنا وہ کام کیا، اس کو کسی نے کہا یہ کام کر، اس نے اپنی جاب ڈسکرپشن اٹھائی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا میرے مرشد نے سنایا کہ ایک صاحب کے یہاں ایک شخص ملازم ہوا، تو وہ سفر پر جا رہے تھے، گھر والے بھی ساتھ میں تھے، تو اس نے پرچہ لکھ کر دیا کہ تم کو یہ یہ کام کرنے ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ایک گھوڑے پر وہ صاحب تھے، ایک گھر والی تھی گھوڑا گاڑی پر، اور ایک گھوڑے پر پورا ان کا سامان تھا. کچھ رستہ گزرا تو وہ بیوی نے اس کی گلے میں کچھ ہاتھ لگائے تو پتہ چلا کہ زیور نہیں ہے اس کا. تو اس نے فوراً گھوڑا گاڑی رکوائی اور اپنے ملازم کو بلایا کہ تم نے گاڑی پر سے کوئی چیز، گھوڑے کے اوپر سے کوئی چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی سر میں نے بالکل دیکھی ہے. کہا وہ کیا تھا؟ قسم کچھ ایسا لگ رہا تھا زیور یا سونا وغیرہ. انہوں نے کہا ارے ظالم تو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے جیب سے پھرا نکالا. انہوں نے کہا سر اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ سواری پر سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانا ہے؟ اس نے کہا لکھو، سواری پر سے جو چیز گر جائے اس کو اٹھانا ہے. اس نے کہا جی سر بہت اچھا. اب ہمارے بزرگوں کا ایک اصول اور طریقہ ہے کہ جب سفر شروع کرنے لگے تو وہ بیگیج جو ہے نگ گنتے ہیں کہ کتنے نگ ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہ اصول ہوتا تھا اور اب بھی ہے. اب اس کے بعد جب منزل پر پہنچے تو سارا سامان لا کر رکھا، اس نے گنے نگ 1 2 3. ارے یہ بورا کہاں سے آیا؟ سر یہ بورا بھی ہے. وہ کیا؟ اس نے جیب سے پھرا نکالا. سر اس آپ نے لکھا ہے کہ سواری پر سے جو چیز گرے اس کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، تو راستے پر جو گھوڑا لید کرتا ہوا آیا وہ سب میں نے جمع کر لی. تو ایک ذوق یہ بھی ہے. تو وہ اب وہ 9 to 5 یا 9 to 5 جو اوقات ہے اس نے اس اوقات پہ کیا، جو کام صاحب نے لکھ کر بتا دیا وہ باقی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی صاحب جو کام بتائیں گے میں وہ کروں گا ورنہ نہیں. اور ایک ملازم ہے 9 بجے آیا، دن بھر کام کیے، اس کا اپنا کام مکمل، سر کوئی اور کام، کوئی خدمت میرے لائق. 5 بجے سر کوئی کام ہے بتائیں. سر اس نے کہا اچھا یہ بھی کر لو. وہ 9 نہیں، وہ 5 ٹائم نہیں دیکھتا، 6 7 بھی بچ جائے وہ بیٹھا رہتا. اور ہر دفتر میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہی ہیں جن کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اب وہ جو پہلا ملازم تھا وہ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل. اس نے اپلیکیشن بھیج دی کہ سر مجھے میڈیکل کچھ الاؤنس دیجئے اور میرا علاج کروائیے. تو اس نے کہا بھائی ہمارے دفتر کا اصول نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علاج کا یہاں انتظام نہیں ہے. اصول کی بات تھی، اصول کی بات اصول پر ہوگی، بات ختم. دوسرا ملازم، اس کی بیوی بیمار یا ماں بیمار، وہ پریشان، اسے چھٹی مانگی چلا گیا. پتہ چلا تھوڑی دیر میں سیٹ صاحب بھی پہنچ گئے اور تیمارداری عیادت کی نیت کی. اس کے بعد جاتے جاتے ایک لفافہ پکڑا دیا کہ یہ لو رکھو، تم اپنے کسی ضرورت پر علاج میں کچھ لگا دینا. سر یہ کیا؟ کہا بس رکھو یار، حالانکہ اصول نہیں ہے. تو میرے مرشد یہاں حضرت کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ملازم جو 9 to 5 کام کرتا ہے، اور ایک ملازم یہ ہے اور جو اس کو بتا دیا وہی کام کرتا ہے، اور دوسرا ملازم یہ ہے جو اس سے بڑھ کر بھی کام کرتا ہے. تو فرماتے ہیں ایک کا ضابطے کا تعلق ہے، ایک کا رابطے کا تعلق ہے. ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں میرے شیخ کے، ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. ہمارا عبادت کا ذوق بھی ہم دیکھے کہتا ہے ہم ضابطے کے لوگ ہیں. لہذا فرائض واجبات سنت موقع پڑھ لی، یا کوئی بڑی نعت کی رات کے نام پر کوئی رات آئی تو ہم نے نفل بھی پڑھ لی، لیکن اس کے بعد دیکھے تو نفل کا کوئی نام نہیں. رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، الحمدللہ اہتمام سے ہمارا ذوق ہے، عبادتیں کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، مدارس سے بھی تعاون سب کچھ ہے، اور تراویح بھی پڑھ لی. لیکن رمضان شریف گیا، پورے سال روزے کا کوئی نام نہیں. ہاں پھر ہم روزہ رکھتے ہیں، محرم کے روزے رکھیں گے، اس لیے کہ وہی بزنس کہ اس میں اتنا اجر اور ثواب ملے گا. 15 شعبان کا روزہ ہے، رکھیں گے کہ وہ بزنس. ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ بزنس بزنس مائنڈ ہے بالکل. تو ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. لہذا یہ جو ذوق ہے کہ رابطے کا ذوق پیدا کرنا، اصل میں یہ اللہ والوں کا ذوق. اس ذوق کی ضرورت ہے. اور عبادت کے اندر ہمارا عبادت بالکل ضابطے کی عبادت ہے، وہ اللہ سے تعلق کی بات نہیں. لہذا ذرا سی باتوں کے اوپر ہم عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے آپ، ذرا سی باتوں پر عبادتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا. عجیب بات ہے کہ ملازمت پر جانا ہو، دکان پر جانا ہو، کاروبار پر جانا ہو، وہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا. بھائی جائیں گے تو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. یعنی کتنی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ یہ کہ دنیا اگر کوئی آدمی نہ بھی کمائے نا اسے بھی ملے گی. ایسا ہی ہے نا. لیکن دین ایسی چیزیں بغیر کمائے آ نہیں سکتا، بغیر محنت کے ملے گا نہیں. جو چیز محنت کے بغیر بھی مل سکتی ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے نہیں ملے گی اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں. حقیقت میں یہ ہمارا ذوق ہے. اور یہ ذوق ہے، میرے مرشد نے سنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کو، کسی صحابی کو مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ فرشتہ بھیج دیتے، یا کسی بھی ذریعے سے کفار اور مشرکین کو مغلوب کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا. جب فتح مکہ کے موقع پر کفار کو مغلوب کیا، پہلے بھی مغلوب فرما سکتے تھے. یہ ہمیں فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں، راز ہیں. اس میں سے ایک راز تو یہ ہے کہ فرمایا کہ ہجرت کے قدم، ہجرت کا قدم اٹھتے ہی وطن پرستی کے بت گرا دیے. ہجرت کا قدم اٹھا اور وطن پرستی کے بتوں کو پامال کر دیا، مٹا دیا، کہ اللہ کی رضا اور خوشی کے سامنے وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزار خیش بیگانہ خدا باشد، ہزار اپنا ہے لیکن اللہ کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اور فدا ہو یک تنے جا کے آشنا باشد، اور اس میں جان پر فدا ہوں جو ہمارا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. لہذا ہجرت کے، ہجرت کرتے ہی وہ وطن پرستی کے بت گرا دیے کہ ہماری محبت کے نام پر زبان، قبیلے، رنگ کو، علاقے کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا ہمارا ہے کہ نہیں. لہذا کسی مسجد میں یہ تھوڑی ہوتا ہے، مسجد مسلمانوں کے لیے ہے، زبان بولنے والوں کے لیے نہیں ہے. جو ہے مسلمان، مسجد ہے، حج ہے، جتنی عبادتیں آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ مسلمان. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس میں اگر علم میں اور تقوی میں جو آگے ہے اس کے تو درجات رکھے ہیں، والذین اوت العلم درجات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کے مقام میں آگے ہیں ان کے درجے رکھے ہیں. لہذا ان کے لیے درجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اگر کوئی آدمی صف اول میں ہو تو ان کو صف اول میں جگہ دے اگر وہ پیچھے ہو, یہ بھی ادب ہے ان کے لیے. اس میں تو درجہ رکھا, باقی زبان اور قوم کہ جی فلاں کی کو مسجد, یہ مہاجر کی مسجد یا پٹھان کی مسجد یا پنجابی کی مسجد تھوڑی ہے, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. ایک تو سبق یہ ہوا. لہذا مدرسے میں داخلے میں بھی یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ دیکھیے تبلیغ میں ساری دنیا, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سب جمع ہے. مسجد جاسد ہے, حج کی عبادت ہے, دیکھیں سب جمع ہے کیونکہ اللہ کے نام پر جمع ہے. اور فرمائے کہ ایک راز اس کے اندر یہ ہے جس سے بزنس کا پتہ چلتا ہے. وہی بزنس پوائنٹ کی بات آئی تھی نا کہ ہم عبادت بزنس کے لیے کرتے ہیں. کعبہ شریف کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا. مدینہ شریف کا ثواب 50,000 کا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا کہ 1,00,000 کا ثواب چھڑوا کر 50,000 کا ثواب دلایا جا رہا ہے. گویا کہ اس سے ذوق کو پیدا فرمایا, ایک ذوق کی تربیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مقابلے میں ثواب کو مت دیکھنا. تم ثواب ناپو گے, ارے ایک طرف اللہ مل رہا ہے. کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے. ان بتوں کو کعبہ شریف نے نہیں نکالا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. لہذا پتا یہ چلا کہ اگر کوئی صحابی ہجرت کے بعد اگر کوئی صحابی کعبہ شریف سے لپٹتا اسے اللہ ملتا؟ ثواب تو مل رہا ہے, اللہ تو نہیں مل رہا نا. 1,00,000 کا ثواب مل گیا لیکن اللہ نہیں مل رہا. پتا یہ چلا کہ اس وقت اللہ کیسے ملا صحابہ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت سے ملا. اللہ فرمایا کہ اس سے پتا یہ چلا کہ ذوق یہ ہے. دیکھیے شریعت کا کتنا عجیب ایک ذوق ہے. ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے, سامنے کھڈا ہے کنواں ہے, ایک اندھا جا رہا ہے اور وہ اس کے اندر گر جائے گا کھڈے میں. اگر یہ نماز نہیں توڑتا تو یہ گنہگار ہو جائے گا. نماز توڑ کر اس کو بچائے, فرض نماز. یعنی فرض نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی آواز دے تو فرض نماز نہ توڑے اتنا. لیکن اس نابینا کی خاطر سے کتنا. رمضان شریف کا روزہ ہے, روزے میں کوئی بڑے میاں بیمار ہیں, بڑے میاں ہیں, عمر کے زیادہ ہیں, عمر کی زیادتی خود کمزوری ہے, چاہے وہ بالوں کو کتنا ہی کالا کرتے ہوں عمر کی زیادتی خود عذر ہے. تو چاہے کالا کولا لگاتے ہوں اور کوکا کولا پیتے ہوں لیکن عذر ہے. اب وہ بڑے میاں بھول کر کھانے لگے, شریعت نے سکھا دیا ان کو یاد مت کرانا, کھانے دو ان کو. اب آپ بتائیے روزہ نام ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا. آپ سوچیں نا مسئلہ, یہ سب کو معلوم ہے نا بھائی. اگر روزے میں کوئی بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, ہے نا مسئلہ معلوم ہے سب کو. اب آپ بتائیے عقل لڑائیں. اب ہم یہاں منطق اور فلسفہ اور اپنی عقلوں کو لڑاتے ہیں, حکمت کو لڑاتے ہیں. اور حکمت ہونا ہی چاہیے کہ جب روزہ نام ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا تو بھول کر تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے, یہی ہے نا جناب. بھول کر روزہ, چاہے بھول کر بھی کھا لیا, جب کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن مسئلہ یہی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اس شریعت کو ہم اپنی عقل سے تول سکتے ہیں کہ کھانے پینے پر بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا؟ اور بڑے میاں اگر کھانے لگے اس کو یاد نہ کرائے کھانے دو, ہمیں معلوم ہے کہ اس کا روزہ ہے لیکن پھر بھی اس کو کھانے کی اجازت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسی شفقت اور رحمت ہے. ہاں جوان کھانے لگے نا, ہاں جب وہ بڑے میاں سیر ہو جائے نا پھر ان کو یاد کرا دے جناب بس آپ کا روزہ ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جوان کھانے لگے, ہاں جوان کو یاد کرا دے جناب آپ کا روزہ ہے. تو کتنی رحمت اور شفقت ہے. تو پتہ چلا ہے شریعت جو ہے وہ ایک ذوق پیدا, صحابہ کا ایک ذوق تھا. لہذا اس صحابہ کا ذوق کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اپنا وطن, اپنے خاندان, اپنا قبیلہ, اپنا جمع جمع کاروبار چھوڑا, رزق کے اسباب کو چھوڑا اور میرے مرشد فرماتے ہیں رزاق کو ساتھ لے گئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زمانہ تو لوگوں کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ فاقے سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے کہ اپنی ناک ریشمی رومال سے صاف کرتے تھے، وہ بھی ایک زمانہ تھا، اللہ نے وہ وسعت دی. لہذا کی جو ذوق ہے کہ عبادت ہو ذوق کے ساتھ. اب ہمارا ذوق ہے رمضان شریف ہے، 6 دن تراویح پڑھیں گے، 6 روزہ، 3 روزہ، اور پھر 6 روزہ میں بھی وہ حافظ جی ہوں جو یعلمون اور لا تعلمون، کیونکہ یعلمون وہ تو جانتا ہے، لا تعلمون تو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ نہیں، یعلمون بس وہ جانتا ہے اور لا تعلمون تم نہیں جانتے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے حافظ جی. ایک یہ اس کے پیچھے، پھر اس پر بھی عجیب ذوق دیکھیے کہ جب پہلی رکعت ہوتی ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں یا گپ شپ لگا رہے ہیں، اور سیٹنگ ہوتی ہے حافظ جی کی مقتدیوں کے ساتھ کہ جب آخری آیت ہوتی ہے نا وہ اپنی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں، بریک لگا دیتے ہیں تاکہ سارے نمازی سونے والے اور پیچھے بیٹھنے والے کھڑے ہو جائیں، بیدار ہو جائیں اور نماز میں فوراً شامل ہو جائیں. یہی تماشا ہوتا ہے نا جناب. تو یعنی اب دیکھیں، پھر وہ 6 روزہ تراویح پڑھ کے ہم نے گویا کہ پتہ نہیں کس پر احسان کیا، اللہ میاں پر احسان کیا، کس پر احسان کیا، اور وہ بھی تراویح ایسی. اس کے بعد السلام علیکم، پھر الم طرح کیف کی کیف و مستی تلاش کرتے. اس میں بھی یہی ایشو ہے، الم طرح کیف ہے، اس میں بھی یہی ایشو ہے. یار اسپیڈی قاری صاحب کون تھے؟ مجھے اپنے بچپن کا ایک قصہ یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، خیر بالغ ہو چکا تھا. ایک دفعہ کوئی عذر تھا تو میں کسی الم طرح کیف کی تراویح کے جی تراویح مل جائے، قرآن پاک ختم ہو چکا تھا، تھوڑا دیر سے پہنچا، 1 رکعت نکل چکی تھی، تراویح کی پہلی رکعت تھی اور وہ نکل گئی تھی. یقین جانے میں اس حافظ جی کے پیچھے بھاگتا رہا، آخر تک وہ رکعت نہیں پکڑ سکا میں، اتنی میں نے بھی گاڑی دوڑائی لیکن وہ ظالم سیٹ بیلٹ باندھ کر اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ میں آخر تک اس کو نہیں پکڑ سکا. آخری 20 رکعت تک میری وہ رکعت چھوٹ گئی، یہاں تک کہ وتر میں بھی نہیں پکڑ سکا اس کو، ایسا ماشاءاللہ اسپیڈی تھا. اب تک مجھے وہ منظر یاد ہے. تو ایک ذوق یہ بھی ہے، اور پھر ایک ذوق اور ملاحظہ فرمائے، پورے سال کا نچوڑ رمضان شریف ہے نا جناب، رمضان شریف کا نچوڑ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا نچوڑ لیلۃ القدر ہے. لہذا اس لیلۃ القدر کے حصول کے لیے عاشق جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک ذوق یہ ہے، اور وہی آخری عشرہ ہماری مارکیٹ اور بازار کا عروج کا وقت ہوتا ہے. کتنی عجیب سی ایک چیز ہے. اور پھر اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی آخری عشرے میں وہی کیوں گئے، اور بعضوں کا ذوق ذرا ملا جلا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور بندوں کو اپنے دل کو بھی خوش کرنا ہے. وہ کیسے کہ مسجد میں تراویح بھی ہے، کسی عالم کا، کسی اللہ والے کا، ان کے غلاموں کا بیان بھی سن لیا، چلو یار ذرا بازار کا بھی چکر لگا کے آ جائیں، یعنی ملا جلا رجحان. یہ بھی ایک ذوق ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں عبادت جو ہے، ایک تو ہوتا بے ذوقی، نہیں بے ذوقی نہیں، بد ذوقی کے ساتھ کرتے ہیں ہماری عبادت ایسی. لہذا وہی معتکف جو رمضان شریف میں، ماشاءاللہ رمضان شریف آتے ہی حجاموں کی دکان بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، مسجدیں گرم ہو جاتی ہیں. لہذا مسجد آباد ہوئی، رمضان شریف جاتے ہی نمازی بھی ساتھ لے جاتے ہیں، رمضان شریف آتے ہیں نمازی ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جاتے ہیں تو لے کر ساتھ جاتے ہیں کہ اگلے سال ملاقات کریں گے. اور پھر رمضان شریف آتے ہی رمضان شریف میں داڑھی رکھنی ہے، یا اعتکاف میں بیٹھ کر داڑھی رکھنی ہے، اور اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی گھر جانے سے پہلے بیوی بولے گی کہ یہ کیا شکل لے کر آ گئے تم، اس لیے پہلے ہیئر ڈریسر کے پاس جانا ہے تاکہ وہاں جا کر اپ ٹو ڈیٹ بن کے آئیں. اور کوئی زیادہ گرم ہوا، زیادہ جوش ہوا تو اسی حالت میں گھر چلے جائے گا. وہ یہ کہے گی بات تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کل تو سارے رشتے دار آئیں گے. پھر اسے بھی خیال آتا ہے ہاں سارے رشتے دار تو آئیں گے, میری خالہ بہن بھی آئے گی, اس کو میں کیا شکل دکھاؤں گا؟ تو کہے گی اچھا اعتکاف تو مبارک ہو, لیکن آپ اتنے ملا کیوں بن گئے؟ اور یہی ہمارا ذوق بھی ہے کہ مسجد میں شلوار ٹکڑوں سے اوپر کی, مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کو برابر کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ملائیت کا اسٹیمپ لگ جائے ہم پر, لوگ کیا کہیں گے. یہ ذوق ہے. اب رہی بات, پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے ذوق کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق اور رابطہ ضابطے کا نہ ہو رابطے کا ہو. یہی خلاصہ سمجھ میں آتا نا, کنکلوژن میری بات کا, کہ ہمارا ذوق درست ہو جائے, خوش ذوقی پیدا ہو جائے عبادت کے معاملے میں. تو طریقہ اور قاعدہ یہی ہے کہ ذوق پیدا ہوتا ہے اہل ذوق کی صحبت سے. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان یا کراچی میں کوئی صاحب ہیں, ان کو سب کیا کہتے ہیں؟ شیدا. اور جب وہ کراچی میں رہتا ہے نا یا پاکستان میں رہتا ہے تو ناک ایسے صاف کرتا ہے. بہت ہوا تو دامن اٹھایا, سڑکالی ناک. ان کی قسمت جاگی اور جناب دبئی چلے گئے. اب دبئی سے آئے تو یہ شیدا نہیں ہے بلکہ مسٹر شاہد ہو گئے. اور پہلے ان کے پاس موبائل تھا 1100 1800, جو بھی 2022 لاب آئیں گے آئی فون لے کر آئیں گے. اب آئی فون ہوگا. اور پہلے جو ناک اس طرح صاف کرتے تھے اب ایسے نہیں کریں گے, اب ٹشو کے ڈبے سے 3 ٹشو نکالیں گے. وہاں کا ایک عجیب ذوق ہے یہ. اب وہاں جائے نا تو وہاں مسجدوں میں ٹشو پیپر رکھے ہوتے ہیں. دادا جو آدمی مسجد میں جائے گا وہ بعد میں نماز پڑھے گا, تحیت المسجد بعد میں پڑھے گا, پہلے ٹشو پیپر کے ڈبے سے ٹشو نکالے گا. اور وہ بھی ایک نہیں نکالے گا, 3 نکالے گا 3. دادا یہ بھی یہاں کر, پھر وہی ذوق ہو گیا. کیوں؟ ذوق اس ذوق والوں کے ساتھ رہے تو ان کا ذوق یہ ہو گیا. پتا یہ چلا کہ جو آدمی جس ذوق کا ہو اس کے ساتھ رہنے سے وہی ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اور جو آدمی جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اس کی عادات بھی منتقل ہوتی ہیں. اس پر میں اپنا قصہ سناتا ہوں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, 6 کلاس 6 میں تھا, تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھتا تھا, تو اس کو ایک عجیب عادت تھی. وہ یوں کرتا تھا, یقین جانے سال گزرا اور میں بھی یہ کرنے لگا. میری والدہ نے ٹوکا, یہ کیا تو حرکت کرتا ہے؟ جہاں گلے پر ہاتھ لگایا انسان ہے 10 دفعہ لگتا ہے. بس یہ عادت میں خود کرنے لگا. جب 7 کلاس شروع ہوئی تو میں نے اس کو کہا تم میرے ساتھ مت بیٹھنا, چل جا ادھر سے کہیں اور جا کر بیٹھ. وہ عادت چھوٹ گئی, ورنہ آج میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوتا. تو دیکھا آپ نے, عادات ساتھ رہنے سے عادتیں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے پتا چلا کہ اپنے ذوق کو سنوارنے کے لیے, اپنی عادات کو سنوارنے کے لیے کسی صاحب ذوق کے پاس بیٹھے, اور وہ اہل اللہ ہیں جن کا ذوق یہ ہو کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. میرا مرشد دعوت برکاتہم کا شعر ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. لیکن ایک ذوق یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلے, ایلفسٹن اسٹریٹ, پہلے اس کا نام تھا زیب النساء اسٹریٹ ہے, ذرا اپنی دکان تک اور اپنے آفس تک پہنچتے کتنے ہی ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے جائیں گے, مختلف قسم کے. اور آج کل تو مارکیٹ ہے دادا جی, تو مختلف ڈیزائن دیکھتے ہوئے جائیں گے. اور یہی دیکھیے, اب ایک ذوق ہے, عید کا زمانہ آنے والا ہے تو بینک والوں سے کہتے ہیں کہ صاحب نئے نوٹ چاہیے,
پرانا نوٹ بھی وہی کام کرے گا جو نیا نوٹ کرے گا، لیکن کیوں جناب؟ ذوق ہے نا. لگا یہ ایک ذوق کی چیز ہے، اور ذوق پیدا ہوتا ہے، عادات بنتی ہیں. انسان جس کے پاس زیادہ رہتا ہے یہی عادت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے. لگا کسی اللہ والے کا انتخاب، اس کی صحبت. میرے مرشد ایک بات فرمائی، فرمائے کہ دیکھو جب ہم چاول خریدتے ہیں، چاول کی بوری جب لیتے ہیں تو چاول کی بوری میں چاول کے ساتھ ساتھ کنکر پتھر بھی ہوتا ہے، اور جو دام چاول کا لگتا ہے کنکر کا دام بھی وہی لگتا ہے، اسی دام بکتا ہے. اگر وہ 100 روپے کلو ہے تو چاول بھی 100 روپے کلو ہوا اور کنکر بھی 100 روپے کلو ہوا. اور فرمایا کسی اللہ والے کے ساتھ رہو تو جو اس کا دام لگے گا قیامت کے دن، جو اس کا بھاؤ لگے گا، المرء مع من احب کے تحت کے اندر، یہ بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا. یعنی جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا. یہ ہے وہ چیز. لہذا حافظ قرآن بنانا یہ ہمارا ایک ماشاءاللہ ایک اچھا ہے. ایک زمانہ میں اپنے بچپن کے زمانے میں یاد ہوتا تھا کہ کراچی میں حافظوں کا اتنا کال تھا کہ پنجاب سے امپورٹ کرنے پڑتے تھے مسجدوں میں سنانے کے لیے. پرانے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حافظ نہیں ملتے تھے، اتنا کہ پنجاب سے بلانے پڑتے تھے اسپیشل. ٹرینیں بھر بھر کے آتی تھی اور بھر بھر کے جاتی تھی حافظوں سے. اور ایک وہ زمانہ آ گیا ماشاء اللہ کہ ایک ایک مسجد میں کئی کئی جگہ تراویح ہو رہی ہوتی، محلے میں، گھروں میں. کتنا ایک ذوق ہے. یا دو حافظ آپس میں مل جاتے ہیں، چلو بھائی تم بھی سناؤ میں بھی سناؤ. اچھی بات ہے، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا بہت ایک اچھا ذریعہ ہے اس زمانے کے اندر. کیونکہ ہمارا ایک ذوق یہ بھی ہے نا کہ رمضان شریف جاتے ہیں قرآن پاک کو ہم جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں. اوپر اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ ہاتھ نہ جا سکے وہاں پر، کہ اتارنا پڑے گا نا پھر. لہذا حفظ قرآن کا ماشاءاللہ بہت ایک اچھا ذوق پیدا ہو گیا، مدارس کے خوب کھل گئے، اور عام لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جی اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے. یہ ایک اچھا ذوق ہوا. لیکن اس ذوق کی تکمیل اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہم نے ایک طرف، دیکھیے آپ ایک تصور کریں کہ ایک آدمی نے، بعض لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے کہ بریانی اور زردے کو ملا کے کھاتے ہیں، ایسا دیکھا نا جی. چلو ان کا ایک ذوق ہے، انہوں نے بریانی کو زردے سے ملا لیا. وہ کہ اہل زبان اور بعض نفیس المزاج لوگ اس کو بہت برا سمجھتے کہ یار یہ کیا کام ہے. اس پر مزید ذوق دیکھیے کہ بریانی زردے کو ملایا، چلو اتنا تو برداشت ہو گیا نا، اوپر سے رائتا بھی ڈال دیا. تو حافظ جی کا بھی یہی ہے کہ ایک طرف تو بریانی کا ماشاءاللہ حافظ جی بریانی تیار ہو گئی حفظ قرآن پاک کی، اور دوسری طرف اس پہ رائتا بھی ڈالا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہ وہ ٹی وی سے بچ رہا ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے. اور اگر وہ بیچارہ وہ حافظ جی جو اپنے استاد سے مدرسے میں ایک بات سیکھ کر آتا ہے کہ ابا یہ اچھا کام یہ برا کام، ہاں بس رہنے دو، اس کو ظاہر بات ہے اس کے قرآن پاک کی تکمیل اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو ایک سبق یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بیٹا ٹی وی نہ دیکھو. ہمارے بچپن میں، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے یہ بات کھلا کہتے تھے کہ دیکھو یہ ٹی وی جو ہے نا یہ اخلاق کو، مخرب اخلاق یعنی اخلاق کو خراب کر دینے والی چیز ہے. ہمارے بچپن میں کہتے تھے یہ بات بڑے بڑے. اس وقت تو چونکہ ٹی وی ہے، مزہ ایک ہی چیز ہے، مزہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب کوشش کریں کہ اس زہر کو اپنے گھر سے نکالے تو مشکل نظر آتا ہے. چلو بہت ذوق پیدا ہوتا ہے تو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو گھر سے نکالے اس کا جنازہ. تو وہ بچہ جس کی اتنی اہتمام سے ایک تربیت، اس کا ایک مزاج بنایا جا رہا ہے، دینی مزاج اور دینی ذوق. لیکن اس بچے کو بھی عجیب بات یہ ہے کہ سارا اس محنت سے اس کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں حافظ بن جاؤں گا نا تو میری بہت اچھی سی تقریب ہوگی. اور اس تقریب میں مجھے تحفے، تحائف اور لفافے اور موبائل ملے گا.
ابا نے بھی اس کو یہی لالچ دیا تھا کہ تجھے میں موبائل دلاؤں گا, پہلے تو حافظ بن جا. ظاہر بات ہے جب اس کے پاس موبائل آ گیا, حافظ جی بھی کہا تھا موبائل ہے, موبائل ہے اور پیکیجز کی بھرمار ہے, گھنٹے بھر, مفت بھر, رات بھر. ایک صاحب آئے نا ایک زمانے, پی ٹی سی ایل نے پیکج نکالا رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک فری کال. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے ارے صاحب مبارک ہو, پی ٹی سی ایل نے مفت کر دیا. میں نے کہا بھائی نا یہ میرے لیے نا آپ کے لیے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے اپنے خالو کو فون کرنا ہے تو 12 بجے کا انتظار کرو گے. اور اگر تم نے اپنے چچا کو فون کرنا ہے تو 1 بجے فون کرو گے رات کو. میں نے کہا تمہیں بزنس کے کوئی فون کرنا ہے تو کیا تم رات کو 2 بجے کرو گے کیا؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر کس کے لیے؟ پھر کس کے لیے؟ میں نے کہا یار آپ بھی کتنے سادہ ہیں, کتنے بھولے ہیں آپ. یہ تو ہمارے لیے ہے نہیں, یہ تو ہے کسی اور کے لیے جن کا کام رات کو جاگنا اور وہی ٹائم ہے. اپنے پیاروں کو فون کیجئے. ظاہر بات ہے وہ پیارے خالہ ہے نہ چچی ہے نہ پھپھی ہے نہ اما ہے, یہ تو کوئی اور ہی ہے جن کے لیے پیکیجز ہیں. اب وہ بچے کو ہوتا ہے مجھے موبائل ملے گا اب میں بھی ذرا گپ شپ لگاؤں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حفظ قرآن جو اتنی محنت سے, ماں باپ کو بھی تکلیف, استاد کی محنت, بچے کی بھی محنت. تو میرے کہنے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد حوصلہ شکنی نہیں ہے, اور حوصلہ افزائی یہ ہے کہ وہی بچہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ قرآن پاک بھول جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی حصہ ہے. تو اس میں ہمارا دیکھیں استاد یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ گھول کر پلا دیں کہ وہ ساری زندگی وہ تعویذ گلے میں ڈال دیا بھولے ہی نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. استاد تو ایک تاکید کرے گا پڑھاؤ سناؤ, رمضان شریف آئے اس کو سنانے کا اہتمام کرے. لیکن جب اس کی طرف وہ ہوگی نہیں, فکر نہیں ہوگا, اہتمام نہیں ہوگا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حافظ قرآن نام کا حافظ جی رہ جائے گا, باقی نہ سنانے کا اور نہ اس کے حلیے سے اور ظاہر سے پتہ چلے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے. لہذا جو میں درد پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ذوق ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ عرب کے مکہ شریف میں حافظ نہیں ملتا تھا, ایک زمانہ تھا بہت پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص نے ایک عجیب کام کیا, اس نے اپنے ملازم بھیجے, غلام بھیجے, بہت سارا مال دے کر کہ جاؤ کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو کہ جتنے حافظ قرآن ہیں ان کو یہ اپنے آ کر حصہ لے جائیں. تو 2 یا 3 آدمی حافظ آئے اور وہ اپنا حصہ لے کر گئے, پھر وہ مال واپس لے آئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اگلے سال پھر اس تاجر نے یہی کیا کہ بہت سارا مال و اسباب اپنے غلاموں کو لے کر بھیجا, اعلان کیا تو پتا چلا سینکڑوں میں حفاظوں نے آ کر لیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے کتنی حسن تدبیر کے ساتھ ان کی دولت کو واپس انہیں کو دلا دیا. تو قرآن پاک حفظ کرانے کا ذوق بہت اچھا ہے, بہت مبارک ہے, اچھا ہے کہ قرآن پاک اس کے سینے میں ہو, کتنی نعمت کی چیز ہے. دیکھیے ایک آدمی کسی کمپنی کے اندر, ایک گاؤں کا رہنے والا ہے, کسی کمپنی کے اندر مینیجر بن گیا. اب وہ صدر کی فروٹ چھولے کی دکان پر کھڑے ہو کر چھولے تھوڑی کھاتا ہے. لو جی اس میں کیا بری بات ہے کیا؟ مینیجر صاحب اب کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب وہ آفیسر صاحب کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا ان کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے. لیکن کہتا ہے جی صاحب وہ جو ہمارا عہدہ ہے, وہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے, اب یہ چاٹ کی دکان پر کھڑے ہو کر اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ چاٹ کھائیں یا فروٹ کھائیں. اب ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم چودھری فرزند علی کی کلفی کھائیں, وہاں جناب کاؤنٹر پر بیٹھ کر اور جائیں اور یہ سب کریں, یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے. اب تو ہم والز کی آئس کریم کھائیں گے بلکہ بیسکن رابنس کی کھائیں گے, یہ ہم تو اب مینیجر ہو گئے ہیں جناب, آفیسر بن گئے ہیں. لہذا اس کا کوالٹی, اس کا ٹیسٹ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن نہیں کھانا. کیوں؟ اسٹیٹس رکاوٹ آ جاتا ہے. کہتے جی پتہ یہ چلا کہ انسان دیکھیں ایک ملک تھا، ایک ملک کا صدر جب صدر نہیں تھا تو بڑی بڑی مونچھیں تھی، صدر بننے سے پہلے مونچھیں کٹوا لی. کیوں صاحب، کیا مونچھوں والا صدر نہیں بن سکتا کیا؟ لیکن پتہ یہ چلا، ہر عہدے کے ساتھ اس کی شخصیت، اس کا وقار، اس کی پریزنٹیشن، یہ کاؤنٹ کرتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو حافظ قرآن کا، دین کے کام کرنے والوں کا دینی جذبہ، اللہ کی محبت اور تعلق حاصل کرنے والوں کو بھی میرے دوستوں اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اور پتہ چلا کہ ماں باپ کو اس حفاظت کے اندر ماں باپ کا بھی حصہ ہے کہ وہ ماں باپ ان کو وہ ماحول دینے کی فکر اور کوشش کریں گے جس سے میرے بچے کا قرآن پاک، میرا اور میرے بچے کا دین محفوظ ہو. اب رہی ہے ذوق، اس ذوق کے لیے صحبت کی، وہی بات آ گئی کہ انسان کا ذوق بدلتا ہے. جب ان عادات اور ذوق ساتھ، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے اس کی ذوق اور اس کی عادات کو سنورتی ہے اور حسن ذوق پیدا ہوتا ہے. جیسے جس صاحب ذوق کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی عادات اور اس کا ذوق اس کے اندر منتقل ہو جائے گا. لہذا اگر وہ اپنے کسی رشتے دار کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھے گا، کہ وہ کوئی بچہ دیکھتا ہے نا کھانا کھا رہے ہیں، وہ تو بچہ بھی آگے یہی نقل کرے گا، ایسے ہی کھانا کھانا، یہ عادت چراتا ہے، یہ طبیعت ہے. لہذا اللہ والوں کے ساتھ جب انسان رہے گا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. یعنی کسی صاحب ذوق کے پاس اس کا انتخاب کرے، پہلے اس کا ذوق بھی دیکھ لے کہ اس کا ذوق کیسا ہے، ذوق دیکھ لے کہ بھائی اس کا، یعنی کیا مطلب، اپنی مناسبت کو دیکھ لے، اس کا ذوق دیکھ لے. لہذا مدرسے میں بھی داخل کرنے سے پہلے ابا آتا ہے مدرسے میں، آ کر دیکھتا ہے نظام، مزاج، ذوق کا نظر آتا ہے، داخل کروا دیتا ہے. ورنہ بعض بتا دو دو تین تین مدارس دیکھتا ہے، کہتے بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بس وہی بات مناسبت کی ہے. اس لیے کسی اللہ والے کا ذوق دیکھ لے، اور یہ ذوق کا دیکھنا اصل میں مناسبت پیدا کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ ہے، پھر اس کے ساتھ رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذوق ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عبادت کا، اپنی فرما برداری کا ذوق ہمیں عطا فرما دے، ہم موسمی سیزنل عبادت گزارنا ہو کہ آم کا زمانہ آیا، آم اڑا لیا، پھر اس کے بعد چھٹی، ایسا نہ کہ رمضان شریف میں عبادت گزار بن جائے، یا رمضان شریف کے کچھ حصے کے عبادت گزار بن جائے. اصل میں رمضان شریف تو یہ جو رمضگاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے یہ، کہ اس پیریڈ میں جب ہمیں حلال غذائیں چھڑوائی جا رہی ہیں، حلال جو کھانا پینا، حلال بیوی سے استفادہ جو کہ حلال تھا، دن بھر یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم حلال چھوڑو گے، حلال میں مشق کرائی جا رہی ہے، تو حرام کا چھوڑنا کیوں نہ آسان ہو جائے گا. بس آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں. بارش جب ہوتی ہے نا، صحرا میں بھی ہریالی ہو جاتی ہے، بارش کے زمانے میں صحرا بھی مثل مری کے ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کھیتی نہیں اگ سکتی، گندم نہیں اگے گا، باغات نہیں بنیں گے، ہریالی ضرور ہوگی، گرینری ہو جائے گی. کیوں؟ کھیتی کو اگانے کے لیے کسان چاہیے. اسی طرح سے رمضان شریف میں رحمتیں، اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اسے وقتی طور پر ہریالی آ جائے گی کہ سر پہ ٹوپی آ گئی، رمضان شریف کی داڑھی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح ہے، صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف میں خوشبو بھی لگا لی، بہت اچھا کیا. لیکن رمضان شریف جائیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے، وہ ہریالی آئی، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وقتی طور پر ہم عبادت گزار بن جائیں گے، رمضان شریف کے جاتے پھر وہی کام شروع. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے دل کے اوپر کسی کو کسان مقرر کر دے، مالی مقرر کر دے، باغبان مقرر کر دے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے سال جن باغوں میں بھی خزاں آتی ہے، لیکن جس باغ پر مالی ہوتا ہے، خزاں کے زمانے میں بھی وہ کتنے دیدہ زیب ہوتے ہیں، خوشنما لگتے ہیں. کبھی کبھی عاشق کی عبادت کا ذوق کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، عاشقوں کا بھی ذوق کبھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، اس کے دل میں اللہ کی محبت جو ہوتی ہے، اس ذوق کے ساتھ ساتھ چاہے زبردستی صحیح، لیکن اللہ کی فرمانبرداری کو نہیں چھوڑتا ہوں. تو یہ ذوق اللہ تعالیٰ ایسا صاحب ذوق عطا فرما دے، کسی رہبر کسی مرشد شیخ کو تلاش کر لے جس کی صحبت سے ہمارا ذوق اللہ کی عبادت و فرما برداری کا بن جائے، کہ ہم سب رمضان شریف کے 15 شعبان کی عبادت گزار نہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ تعالیٰ ایسا اپنے کرم سے ایسا ذوق ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس کیا کچھ بچوں کا اصل میں قرآن پر امتحان وغیرہ ہوا نا، تو کچھ